بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 نومبر 2013، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عقیل سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ مائدہ کی آیات کی روشنی میں حزب اللہ بمقابلہ حزب الشیطان کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ مجادلہ کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس کی آخری آیات میں، بلکہ آخری رکوع میں کہنا چاہیے، حزب الشیطان اور پھر اس کے مقابلے میں حزب اللہ، ان کی جو پہچان ہے، ان میں جو فرق ہے، ان میں جو مابہل امتیاز وصف ہیں اور اوصاف ہیں، ان کو نمایاں کیا گیا. اور یہ لفظ جو ہے حزب اللہ، حزب الشیطان، یہ خود قرآن مجید کا لفظ ہے، یہ کسی انسان نے وضع نہیں کیا. حزب کہتے ہیں پارٹی، گروہ، جماعت. انسانوں کے اندر دو پارٹیاں ہیں، دو جماعتیں ہیں، اور وہ اصل میں دو جماعتیں جو ہیں، ویسے تو بہت ساری جماعتیں ہیں بے شمار، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دو ہی ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان. چنانچہ اس کی وضاحت سے اس کا تذکرہ جو ہے یہاں پر موجود ہے قرآن مجید میں، اور ان کے اوصاف. جو اوصاف وہاں بیان ہوئے حزب الشیطان کے، ان کا زیادہ تفصیلی ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ مائدہ کا یہ رکوع ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا، یہ آٹھواں رکوع ہے. سورہ مائدہ ایک مفصل سورت ہے، سولہ رکوعوں پر مشتمل ہے، تقریباً ایک پارے پر محیط ہے. سورہ ممتحنہ، سورہ مجادلہ جس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، وہ تین رکوعوں پر مشتمل ہے. قرآن مجید میں سورتیں طویل بھی ہیں اور مختصر بھی ہیں. یہ سورت بھی مدنی ہے اور وہ سورت بھی مدنی ہے، اور دونوں ہی سورتیں مدنی دور کے آخری حصے کی ہیں. چنانچہ وہاں جو مضامین نسبتاً اختصار سے بیان ہوئے ان کی تفصیل یہاں پر ہے. سورہ مائدہ کے اندر یہاں پر حزب اللہ کا تذکرہ ہے اور مخالفین کا ذکر ہے. وہاں پر حزب الشیطان کا لفظ نہیں آیا، لیکن اس کو ساتھ جوڑ لیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ پہلے دن کا ذکر ہو رہا ہے وہ حزب الشیطان ہے، اور بعد میں دن کا ذکر ہو رہا ہے وہ حزب اللہ ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی وضاحت اور تفسیر کرتا ہے، یہ اصول ہے. چنانچہ یہ چونکہ بڑا اہم مضمون تھا اور بڑا نازک اور حساس موضوع تھا، تو میں نے چاہا کہ اس کی مزید وضاحت کے لیے، اور میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ میں چاہوں گا کہ ہم سورہ مائدہ کے اس رکوع کا بھی مطالعہ کریں جس میں حزب اللہ کے اوصاف کا بھی ذکر ہے، اور مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں جن کو قرآن نے وہاں حزب الشیطان قرار دیا، ان کا بھی تفصیلی ذکر آیا ہے. اور پھر اس آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، بحیثیت قوم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے لیڈر کیا کر رہے ہیں، ہماری پبلک اوپینین کیا ہے، ہم نے اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالا ہے، اللہ کے نزدیک حزب اللہ اور حزب الشیطان کون ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اصل حزب اللہ اور حزب الشیطان ہیں ہی وہ جن کا ذکر اللہ کر رہا ہے، باقی کسی شخص کی اپنی کوئی سوچ، اپنی اپج ہو سکتی ہے، لیکن اس کو تو تولا جائے گا، پرکھا جائے گا قرآن کی نصوص کی بنیاد پر کہ ہاں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. اس کے لیے معیار تو قرآن ہے، معیار حق. لہذا یہی سے ہمیں رہنمائی لینی ہے اور ذہنی طور پر کلیئرٹی ہونی چاہیے حزب الشیطان میں کون لوگ آتے ہیں. اور خاص طور پر میں نے ذکر کیا تھا، ایک ہیں کھلے لوگ جو حزب الشیطان کا حصہ ہے. اب نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان کیا ہے، بش نے کیا تھا جس وقت وہ، پہلے دو سپر پاورز ہوتی تھی، رشیا تھا امریکہ تھا، اور یو ایس ایس آر کو شکست ہو گئی، اور اس کے بعد ایک سول سپریم پاور آن ارتھ وجود میں آ گئی. اب اس فرعون وقت نے جو دعویٰ کیا، نیو ورلڈ آرڈر، اب جو ہمارا نظام ہے، وہ پہلے ایک اور نظام تھا، وہاں پر نظاموں کی بھی جنگ تھی، وہ اشتراکیت کا نظام سوشلسٹ، اور یہ سرمایہ دارانہ جمہوری نظام جو سود پر انٹرسٹ بیسڈ نظام، نظاموں کا بھی ٹکراؤ تھا. اور اصل ٹکراؤ تو ان باطن نظاموں کا اسلام کے ساتھ ہے، لیکن ہم مسلمان خود اسلام سے مستعفی ہوئے بیٹھے ہیں. لہذا جو ٹکراؤ اصل ہونا چاہیے تھا، وہ اس وقت ان کے درمیان ہو رہا تھا، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے ٹکراؤ بنتا تھا ان دونوں کا عالم اسلام کے ساتھ، لیکن نہ مسلمان جو ہیں اس کے مدعی نہیں تھے. ہم نے اپنے ملکوں کے اندر وہ دین قائم ہی نہیں کیا، نافذ ہی نہیں کیا وہ نظام، ہم نے انہی کے نظام کو قبول کر لیا. لہذا بظاہر کوئی بڑی جنگ نہیں تھی، البتہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، جیسے شیطان نے کہا تھا، جسے اقبال نے بیان کیا ابلیس کے مجلس شورا میں، کہ اگرچہ مسلمان سو رہے ہیں لیکن ابلیس کو اصل خطرہ اس امت سے ہے، لہذا پیش بندیاں وہ کر رہا ہے، مسلمان سوئے ہوئے ہیں. ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. تو یہ ایک پوٹینشل ڈینجر تو تھا. تو اس وقت ان دو قوتوں میں ٹکراؤ ہوا، اور مسلمان تو ویسے ہی دبے ہوئے تھے، انہوں نے مغرب کی بالادستی کو ویسے ہی قبول کر لیا، اپنے نظام سے مستعفی ہوئے بیٹھے ہیں. چنانچہ بظاہر کوئی کلیش نہیں تھا، ہم ان کے تحت زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ کھلم کھلا حزب الشیطان کے ہیں. یہ امریکہ کا نعرہ نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا، رحمان کا نظام نہیں، شیطان کا نظام قائم ہوگا دنیا میں. اور حقیقت بھی یہی ہے
کہ قرآن مجید نے جن چیزوں کے بارے میں بتایا کہ شیطان کے اصل حربے یہ ہیں، شیطان یہ چاہتا ہے، شیطان کی یہ خواہش ہے، وہ سب انہوں نے اپنے اپنا رکھی ہیں اور شیطان ہی کے ایجنڈے کو لے کر چل رہے ہیں اور اسی کا نظام نافذ کیا ہوا ہے عملاً دنیا میں. تو ایک تو وہ کھلے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حزب الشیطان کا حصہ ہیں، یہ عالمی قوتیں جن کو لیڈ کر رہی ہیں اس وقت ایک ہی قوت، اور وہ ہے جیو کی قوت، یہودی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورا جو ہے عیسائی ورلڈ پوری کی پوری وہ ان کے مٹھی میں ہے، وہ ان کے ساتھ ہے، یک جان دو قالب، اس کا ذکر بھی یہاں پر آئے گا. یہ تو ہے حزب الشیطان بڑے کھلے کھلے. مسلمانوں کی صفوں میں بھی حزب الشیطان موجود ہے. اصل میں مسئلہ میرا اور آپ کا یہ ہے، اور اس مقام پر قرآن مجید نے یہی چیز واضح کی ہے اصل میں، کہ مسلمانوں میں سے کون سے عناصر ہیں جو حزب الشیطان کا حصہ ہیں، بظاہر مسلمان ہیں حقیقت میں شیطان کی پارٹی. یہ ہے، اور دونوں جگہ انہی کا تذکرہ ہے. اور یہ کون تھے؟ وہ منافقین. لیکن منافق کی اصل پہچان کیا تھی؟ کیوں منافق قرار پایا؟ اصل سبب کیا تھا؟ اصل مرض کیا تھا؟ اس کی نشاندہی ہو رہی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اہل ایمان، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا. یہود اور نصارہ کو دیکھیے، یہ ابھی سے قرآن نے پن پوائنٹ کر دیا کہ اصل حزب الشیطان جو ہے ان میں جو رول مرکزی ادا کرنے والے ہیں وہ یہود اور نصارہ، اور اس میں بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لیڈنگ رول ہے وہ یہود کا ہے، کوئی شک نہیں اس میں. اسی لیے ان کو مغضوب علیہم کہا گیا، جن پر اللہ کا غضب، ملعونین کے الفاظ بھی جو ہے ان پر، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، بنی اسرائیل پر لعنت کا تذکرہ بھی ہو رہا. تو نہ چاہیے وہ گروہ ہے، اور یہ کھل کر مخالفت کر رہا تھا. نصارہ ابھی ذرا پیچھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے ساتھ ڈائریکٹ انکاؤنٹر نہیں تھا. ایک دور میں آئے تھے، نصارہ کا ایک بڑا وفد آیا تھا 60 افراد کا، ابھی ان کے دل نسبتاً موم تھے، ان کے اندر کچھ خیر کے بھی رجحانات موجود تھے، قرآن نے اس کو بھی اکنالج کیا ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے. ہاں یہود کے بارے میں بڑے سخت الفاظ، لیکن یہاں بریکٹ کر دیا، اس لیے کہ الٹیمیٹلی انہوں نے اکٹھا ہو جانا تھا. اس وقت بھی اسلام کے خلاف یہ متحد ہو رہے تھے، اسلام کے حوالے سے تقریباً ایک جیسی سوچ جو ہے ان میں ڈیولپ ہو رہی تھی. اگرچہ نصارہ نے مسلمانوں کی حکومت کو ختم کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف براہ راست سازشیں کرنے میں کوئی واضح نمایاں کردار ادا نہیں کیا تھا، یہود موجود تھے مدینہ کے اندر 3 ان کے قبائل، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ سب نظر آ رہا تھا. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اہل ایمان، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا. اگرچہ ایک اور اعتبار سے ہم اپنے اینگل سے دیکھیں تو سب سے قریبی دوست تو یہی ہو سکتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کی شریعت کو ماننے والے یہود ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے خانوادہ ابراہیمی کے ہیں سب کے سب. ہم اپنے اینگل سے دیکھیں تو سب سے زیادہ قریبی دوست تو ان کو ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کا. اسی لیے قرآن نے یہ بھی کہا افتطمعون ان یؤمنوا لکم. اے مسلمانوں، کیا تم اس تما کا شکار تھے اور تم یہ سمجھتے تھے اور اس آرزو مند تھے کہ یہ تو فوراً ہی مان لے آئیں گے، انہیں تو کوئی دیر نہیں لگے گی، یہ تو ہم سے بہت قریب ہیں، ان کے پاس بھی اللہ کی شریعت ہے، یہ رسولوں کی اولاد ہیں، رسالت کو ماننے والے ہیں، انہیں اللہ نے اپنی کتاب تورات عطا کی تھی، ان میں بے شمار نبی اور رسول آئے. لہذا سب سے زیادہ قریبی دوستی تو بنتی ہے اصولی طور پر تو مسلمانوں کی اور یہود کی بنتی ہے، اور اس کے بعد نصارہ ہیں، وہ ان کے بعد آتے ہیں. لیکن انہی دونوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اس لیے کہ اب ان کا رول کچھ اور ہے. ایک وقت میں وہ اللہ کی نمائندہ امت تھے اس زمین پر، اب کیا ہے؟ اب یہود شیطان کی جگہ لے چکے ہیں زمین پر، اور یہ ساری دنیا اب تسلیم کرتی ہے. یہود شیطان کے اصل ایجنٹ اس زمین کے اوپر یہود ہیں، یہ مانا گیا ہے. ولیم گائیکر کی کتاب جو ہے پون ان دا گیم، یہ 60s میں شائع ہوئی تھی امریکہ میں، جس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ شیطان کو ریپرزینٹ کون کر رہا ہے؟ جیو. نیو یارک میں شائع ہوئی. تو یہ ہے، اس وقت اتنا نمایاں رول نہیں تھا جتنا آج ہے، خاص طور پر ان دونوں کا گٹھ جوڑ. فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے میں سے ہی ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں، اس وقت ایک دوسرے سے بڑے ان کی دشمنی تھی، شدید دشمنی تھی، بڑی بڑی سخت خونریز جنگیں ہوئی ہیں ان کے درمیان. لیکن اس وقت بھی اسلام کے خلاف بظاہر ایک تھے، اگرچہ اس کی عملی شکل اتنی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اسلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے لیے دونوں ہی تیار نہیں ہوئے، بحثیت مجموعی ایز اے ہول. چنانچہ اسی لیے والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت جو ہے یہ تو خبر دے رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بالکل ایک ہو جائیں گے. اس وقت بھی ایکا ان میں تھا، لیکن وہ بڑا محدود لیول پر تھا، پارشل بھی تھا. اور اس آیت کا اصل اطلاق اب ہو رہا ہے، اس لیے کہ الفاظ کیا ہیں، بعضہم اولیاء بعض، یہ تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ایک دوسرے میں سے ہیں. اب یہ ٹو ان ون ہو چکے ہیں عملاً، اگرچہ برابری کی بنیاد پر نہیں ہے. یہود نے قبضہ کر رکھا، یہ آصحاب ہے جو اب نصارہ کے سر پر سوار ہو چکا ہے، اور انہوں نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا، اور اب ایک ہی مشن لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے اسلام کا خاتمہ. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ذرا سوچ کا فرق ملاحظہ کیجیے گا. ہمارے ہاں کے جدید دانشور جن کے سر خیل غامدی صاحب ہیں، ایسی تمام آیات کو کہتے ہیں بس اس کا تعلق اس دور سے تھا، حالانکہ اس دور کے حوالے سے تو اس آیت کے اندر وہ بات پوری ہو نہیں رہی. بعضہم اولیاء بعض، وہ تو آج ہو رہا ہے، لیکن اس کو صاف جیسے انہیں پورا اختیار اللہ نے دیا ہوا کہ کون سی آیات کو انہوں نے برقرار رکھنا ہے اور کون سی آیات کو ساقط قرار دے دینا. اگر ان کی بات تو آپ مان لیں تو قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس کا آج کے مسلمان سے کوئی تعلق ہی نہیں، یا اساطیر الاولین ہی ہیں، جیسے کہ وہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ قرآن کیا ہے، اساطیر الاولین ہے، پچھلوں کی بس داستانیں ہیں اور کیا ہے. تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق، یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ یہ تو آج ہی کے بارے میں ہے. چنانچہ ان کا کہنا یہ کہ نہیں، اس آیت کا تعلق اس وقت سے تھا، یہ جو منع کر دیا گیا یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ اس وقت کے لیے تھا. یہ ہے ہٹ دھرمی اور جسارت کی انتہا. جبکہ الفاظ کیا ہے، بعضہم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یک جان ہیں. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر وہ انہی میں سے ہوگا. اللہ کے ہاں اس کا حساب انہی میں ہے، ایسے لوگوں کا شمار ان لوگوں میں ہے. وہ اپنے آپ کو خواہ کتنا بڑا مسلمان کہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قسمیں کھا کھا کر اس کا اقرار کرے، یقین دلائے، اصل میں یہ اس کا حصہ ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. کیسے ظالم؟ کہ اتنا واضح پیغام آنے کے بعد بھی کہ یہود اور نصارہ سے دوستی مت رکھو، انہیں اپنا ولی، انہیں اپنا جو ہے وہ ہم راز مت بناؤ، ان پر ڈیپینڈ مت کرو، اتنی واضح ہدایت کے بعد بھی اگر کوئی باز نہیں آتا، اور یہاں تک جب کہہ دیا گیا کہ جو ان کو دوست بنائے گا انہی میں سے ہوگا. یہ دوست بنانا جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے، یہ حقیقت کے اعتبار سے اپنے اسلام سے مستعفی ہو کر ان کی صف میں شامل ہونا ہے. ہاں سب کلمے کی ایک یوں کہنا چاہیے کہ پروٹیکشن ہے، ایک کلمے کی ڈھال ضرور ہے، دنیا میں کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے، حرکتیں جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. تو تکفیر کا ایک الگ مسئلہ ہے کہ کس کی تکفیر ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عبداللہ ابن ابی تک کی تکفیر نہیں، حضور نے نماز جنازہ پڑھا دی جو منافقین کا سردار تھا، جس کی دوستیاں بھی تھیں یہود اور نصارہ کے ساتھ، یہود کے ساتھ، اور واضح طور پر اس کی سازشیں بھی جو ہیں وہ بھی بے نقاب ہو چکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور ان کے حق میں، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن بہرحال فرمایا کہ یہ سن لو، دنیا میں چاہے تمہیں مسلمان تسلیم کیا جا رہا ہے اور اسلام کا اصول یہی ہے، جو کلمہ پڑھ رہا ہو اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار نہ کرتا ہو بہرحال اس کو دنیا میں مسلمان مانا جائے گا، لیکن یہ جان لو کہ اللہ کے نزدیک اب تم مسلمان نہیں ہو، تمہارا شمار ان میں ہے، یہود اور نصارہ میں، مغضوب علیہم میں اور ضالین میں. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت بھی نہیں دیتا جو اللہ کی واضح احکامات کے باوجود خلاف ورزی کریں. فتر الذین فی قلوبہم مرض، اب یہ کس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے؟ اب آپ دیکھ لیں، یہ وہی ایک طبقہ ہے جو مسلمانوں کی صف میں ہے اور حزب الشیطان میں ہے، اصل میں حزب الشیطان ہے، حزب اللہ کا حصہ نہیں ہے. اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں بحیثیت قوم، ہم نے جو کچھ کیا، جو سٹانس لیے رکھا، فرنٹ لائن الائی بنے اور ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں ہم نے کتنا ان کے ساتھ تعاون کیا اور اپنا کیا کچھ حلیہ بگاڑ دیا، سب کچھ، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ فطر الذین فی قلوبہم مرض، تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، یہ نفاق کا روگ، اور جو بھاگتے ہیں ان کے اندر، یسارعون فیہم، ان کی ایک پہچان اور یہ ہے کہ یہ انہی کے اندر گھستے ہیں. آپ لاکھ روکیں ادھر ہی کو جائیں گے، ان کی گڈ بکس میں رہنا جو ہے، اپنے آپ کو برقرار رکھنا، یہ ان کی سب سے بڑی آرزو ہے، ان کی دوڑ واشنگٹن تک ہی ہوگی بار بار. یسارعون فیہم، انہی میں گھستے. یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، دیکھیے ایسے لگ رہا ہے کہ آیات آج ہی کے لیے اور ہمارے لیے نازل ہوئی. کہتے یہ ہیں اپنی اس غلط روی کے جواز کے لیے، کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی آفت نہ آ پڑے، کوئی حادثہ جو ہے وہ ہمیں نہ گھیر لے، ہمارا تورا بورا نہ ہو جائے. اب آپ آ گئے واپس زمین یہاں پر جہاں ہم کھڑے. کیوں ہم ان کے ساتھ جو ہے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں؟ کیوں ان کے ایجنڈے میں ان کے مددگار بنتے ہیں؟ کیوں ان کے وفادار بنتے ہیں؟ کیوں انہی میں جا کے گھستے ہیں؟ یہ نہ ہو جائے، ہمارا جو ہے رزق نہ روک لیا جائے، ہمیں معاشی پریشانیاں نہ جو ہے لاحق ہو جائیں، سینکشن نہ لگ جائیں، اور آخری لفظ جو اب سب سے زیادہ جامع، ہمارا تورا بورا نہ ہو جائے. یہی تھا نا، کیوں ساتھ دیا تھا امریکہ کا؟ اب روتے ہیں ان قبائلیوں کو کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، گالیاں دیتے ہیں. تو گالیاں دو اپنے آپ کو، جب تک تم نے وہاں قبائل فوجی ایکشن نہیں کیا تھا، امریکہ کے دباؤ پر جب سے تم نے فوجی ایکشن کیا، اس کا ریئیکشن سامنے آ رہا ہے. اس سے پہلے ان قبائلیوں کا کیا کردار تھا؟ اس سے پہلے کہاں یہ واقعات ہوتے تھے؟ اس کے ذمہ دار تو تم خود ہو. ہاں امریکہ کے دباؤ پہ سب کچھ کرنا پڑا، کرنا پڑا تو بھگتو. اب وہ عدالت میں تو فارغ کر دیا انہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت سے تو نہیں چھوٹے گا وہ شخص. اس وقت بھی کہتا یہ تھا، میں نے یہ بات کئی دفعہ کوٹ کی ہے اور مجھے بار بار یاد آتی ہے، اس کی وجہ سے خون بھی کھولتا ہے. فرعون وقت جب یہ بنا ہوا تھا، 2004 کی بات ہے، امریکہ نے بازو مروڑا کہ جو ہے وہ جنوبی وزیرستان میں فوجی ایکشن کیا جائے. اس کے لیے جو ہے جب بیانات آنے شروع ہوئے کہ یہ اب ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری جنگ ہے، ہم خود اب ہمیں ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، یہاں پر کچھ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، تو سب نے سمجھایا تھا، جو بھی کچھ عقل فراست رکھنے والے پاکستانی سینئر لوگ تھے کہ بھائی یہ اسلام اور پاکستان کے وفادار رہے ہیں، ان کی وجہ سے تو ہماری مغربی سرحد آج تک محفوظ رہی ہے. ورنہ افغانستان کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ڈے ون سے وہ پاکستان کا مخالف رہا ہے. افغانستان کی حکومت نے کبھی بھی پاکستان کے ساتھ دوستانہ معاملہ نہیں رکھا، سوائے جب طالبان کی وہاں حکومت تھی 5 سالہ دور، صرف یہ ایکسیپشن ہے. لیکن افغانستان کے شر سے ہمیں کون بچاتا رہا؟ یہ ہمارے قبائلی تو تھے، ان کی وجہ سے ہمارا یہ بارڈر محفوظ تھا، یہ پاکستان کے وفادار تھے. مشرف کے الفاظ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، یہ ہمارے اپنے وہ ہے، ہمارا اپنا فیصلہ ہے، ہمارے اپنے مفاد میں ہے. اگلا جملہ کیا ہوتا تھا؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو امریکہ خود آ جائے گا. اس کا مطلب ہے سیدھا سا امریکہ کے دباؤ میں کر رہے ہو، صاف صاف کہو امریکہ کا حکم ہے، ہم نے کرنا ہے، سرتاوی نہیں کر سکتے. یہ ہے جو دو دھوکے دیے گئے. اور اس کے بعد اس یہ سارے معاملات جو گند پڑا ہے اس کے بعد پڑا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھے ایسے واقعات، اس کا تو کوئی ذکر نہیں کرتا. وہ تو ریئیکشن میں کر رہے ہیں. اور قبائلی جو ہیں آپ کو معلوم ہے، اب چونکہ آج کل یہ مسئلہ چلا بھی ہوا ہے، کون نہیں جانتا، جو لوگ روکتے تھے وہ اس لیے بھی روکتے تھے دو باتوں کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ یہ پاکستان کے اور اسلام کے ہمیشہ وفادار رہیں. قائد اعظم نے بھی ان کے بارے میں تاکید کی تھی کہ ان کو چھیڑا نہ جائے کبھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ لوگ جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ قبائلی لوگ انتقامی مزاج رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کرو گے تو انہوں نے بدلہ لینا ہوتا ہے. وہ آگے نہیں دیکھتے کہ آگے پاکستانی فوج ہے یا اس کے پیچھے امریکہ ہے یا ساری دنیا ہے، اور سو ایور مزاج ہے، عربوں کا بھی مزاج تھا یہی. ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے ہم ساری گالیاں ان کو دیتے ہیں، ظلم تو ہم نے کیے. اب یہ ڈرون کے معاملے جو سامنے آ رہے ہیں، کس کو نہیں پتا یہ پاکستان کی حکومت جو ہے اس میں انوالو ہے. یہ میرے پاس ایک کوٹیشن بھی ہے، نواز شریف صاحب جس دن گئے ہیں امریکہ، The day Mr. Sharif visited the US, the Washington Post reporters, آگے دو نام ہیں، Greg Miller and Bob Woodward. They leaked classified documents, meeting minutes and conversations showing that the Pakistani government had received briefings from US about drones and Pakistani officials had approved these strikes. انہوں نے نواز شریف گئے ہیں، انہوں نے ساری جو ہے دستاویزی ثبوت فراہم کر دیے کہ اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے تمہاری مرضی سے ہوتا رہا ہے، حکومت کی مرضی سے ہوتا رہا ہے، کہاں جاؤ گے. لہذا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے حکیم اللہ محسود کو مارا گیا، یہ بھی پاکستانی حکومت کی مرضی سے ہے، تو ان کے پاس کہنے کی بنیاد ہے. حقیقت کیا ہے اللہ کو معلوم، لیکن بنیاد تو موجود ہے. حقیقت واقعہ تو یہ ہے کہ اب تک تو حکومت ہمارے ساتھ ہی چلی ہے. یہ ہے ساری سچویشن کہ اب امریکہ کی گڈ بکس میں رہنا اور اسی کی خوشنودی حاصل کرنا، جب ہم یہ ہو گیا تو ہمارا کردار یہ ہے، وہ کردار جس کو حزب اللہ کا، حزب الشیطان کا کردار بتایا گیا ہے. لاکھ مرتبہ اللہ اکبر کہو، جیسے کہ کہا مشرف نے کہ میں نے بیت اللہ کی چھت میں کھڑے ہو کے اذان دیے، گویا ایمان اور مسلمانی کے اندر ہے کوئی میرا ہم پلہ. لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے جو اس کا کردار یہ ہے وہ حزب الشیطان، سب سے بڑا منافق. تو یقولون نقشا ان تصیبنا دائرہ، یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ ہم پر کوئی آفت نہ آ جائے، ہمارا تورا نہ بورا نہ بن جائے. لہذا امریکہ جو کچھ کہتا ہے کر مانتے جاؤ، اسی میں عافیت ہے. فعسى الله ان ياتي بالفتح. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آیات میں لگتا ہے کہ ہمارے ہی داستان جو ہے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں. اس وقت بھی کہا گیا جب آیات نازل ہوئی ہیں، ابھی اسلام کو فیصلہ کن فتح تو نہیں ہوئی تھی، یہ تو فتح مکہ سے پہلے کے دور ہے، اور ابھی غزوہ احزاب ہو چکا ہے، اس میں تمام عرب قوتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف چڑھ کر آئیں مدینے میں. وہ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آنے دی اور اپنی قدرت سے جو ہے ان فوجوں کو منتشر کر دیا. لیکن کیا ان کی اسلام دشمنی ختم ہو گئی تھی؟ وہ سارے قوتیں جو ہیں ابھی بھی موجود ہیں دائیں بائیں، اور یہود کی سازشیں جو ہیں وہ روز بروز ان کے اندر اضافہ ہو رہا تھا. اس وقت فرمایا جا رہا ہے فعص اللہ ان یاتی بالفتح، کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالی فتح کو جو ہے اس کا ظہور فرما دے، مکمل فتح مسلمانوں کو حاصل ہو جائے. تم نے جو اب تک یہود کے ساتھ روابط رکھے ہوئے ہیں کہ تمہیں یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں آخری فتح جو ہے وہ شرکی قوتوں کو ہو جائے، مسلمان مغلوب ہو جائیں. کچھ نہیں کہا جا سکتا، غزوہ بدر میں بہت بڑی فتح ہوئی تو غزوہ احد میں شکست بھی ہو گئی. اگلا بڑا غزوہ جو آیا غزوہ احزاب، اس میں باقاعدہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آنے دی اللہ نے، وہ تو غیبی مدد تھی نا، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی. میں بظاہر یہی نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ لوگ مدینہ میں داخل ہو گئے تو شاید وہ اسلام کے لیے آخری دن ہوگا، اس لیے کہ اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ آیا ہوا تھا، اور یہاں تو تعداد اس کے مقابلے میں 1/5 بھی نہیں تھی، اور جس تیاری سے وہ آئے ہوئے تھے. یہ ساری صورتحال ہے تو وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، ایک تو ان سے ویسے مفادات ملتے ہیں یہودیوں سے، ان سے قرض بھی لے لیتے ہیں، فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں، لہذا یہود سے روابط رکھنا ان کی مجبوری تھی. یہ جن کو میں کہہ رہا ہوں مسلمان تھے لیکن ایمان سے محروم ہوتے چلے گئے جب انہوں نے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے میں کوتاہی شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ نفاق ان کے دلوں میں جمتا گیا تو اتنی ہی محبت کی پینگیں ادھر بڑھتی چلی گئیں. فرمایا کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامل فتح عطا کر دے، او امر من عندہ، یا اپنی جانب سے کوئی اور حکم لے آئے کفار کو ہلاک کر دے. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، تو آج یہ لوگ جو ہیں جو اپنا مفاد دیکھنے میں امریکہ کے ساتھ ہیں اور امریکہ کے ایجنڈے کو بڑھا رہے ہیں، تو پھر یعنی اس روز ندامت ہوگی، دل دل میں نادم ہوں گے کہ ہم نے تو کچھ اور سمجھا تھا، یہ بڑی قوتیں ہیں، اسلام والے تو بہت کمزور ہیں، طالبان کی کیا حیثیت ہے. اسلم بیگ نے کہا تھا اس وقت امریکہ کا ایک F-16 ہی کافی ہے ان کے لیے صفایا کرنے کے لیے، وہ کیا ہے. لہذا نظر تو یہ آ رہا تھا کہ بڑی قوت تو امریکہ ہی ہے، ہمارے پاس اگرچہ ایٹم بم ہے لیکن امریکہ بہت بڑی قوت ہے ہمارے مقابلے میں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ذرا بین السطور میں پڑی ہیں، ان کے پورا پیغام موجود. فعص اللہ ان یاتی بالفتح، ان منافقین سے کہا جا رہا ہے تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہے، ذرا اپنی نصیب پر دیکھو، ناز کرو، کتنی بڑی توفیق اللہ نے تمہیں دی، تم ایمان بھی لائے تھے اس کے بعد یہاں تک پہنچ گئے ہو کہ اب حزب الشیطان کا حصہ بن رہے ہو. کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو بظاہر کمزور ہیں فتح کامل عطا کر دے. پھر تم نے جو اپنی یہ پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ دنیا بھی بنا کر چلو اور ان کے ساتھ بھی جو ہے روابط رہیں، ان کی گڈ بکس میں بھی رہو، اس پر پھر تمہیں بالآخر ندامت ہوگی. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اس وقت کہیں گے وہ اہل ایمان، سچے اہل ایمان، کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے، بڑی شد و مد سے قسمیں کھاتے تھے، اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، نہیں ہماری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، یہ تو ہم ظاہراً ان کی طرف جاتے ہیں، ہم تو تمہارے ہی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال اکارت گئے، حبط ہو گئے، اگر کوئی کام خیر کا کیا بھی تھا صفر ہو گیا. فاصبحوا خاسرین، اور یہ ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے، جو اصل خسارہ ہے وہ آخرت کا، وہ ان کا منتظر ہے. اب سچے اہل ایمان سے خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اہل ایمان جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے واپس پھرے گا، لفظ ارتداد آیا ہے، من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے واپس پھرے گا، ارتداد جس نے کیا، فسوف یاتی اللہ بقوم، اگرچہ لفظ یہاں ارتداد ہے لیکن ارتداد کا مطلب ہے واپس پلٹنا. ارتداد کامل یہ ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں نے اسلام کو چھوڑا اور میں نے عیسائیت قبول کر لی، یا ہندو مت قبول کر لی، یا سکھ مت کو میں نے مان دیا، مرتد ہو گیا، یا اسلام چھوڑا ہے اور قادیانیت اختیار کر لی ہے. یہ تو ہے قانونی اعتبار سے بھی اب وہ اس دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، لیکن یہاں ان منافقین کا جو اندر ہی اندر ارتداد ہو رہا تھا، پہلے اللہ اور رسول کی پر ایمان اور ان سے جو ہے ان کے ساتھ وفاداری کے وعدے، لیکن عملاً پیچھے ہٹتے ہٹتے اب اصل وفاداریاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں حزب الشیطان کے ساتھ، یہود اور نصارہ کے ساتھ. یہ ہے اصل میں ارتداد جس کا یہاں ذکر کیا گیا، کہ جو کوئی اپنے دین سے واپس پھرے گا. پچھلی آیات کو نوٹ کریں تو واپس پھرنا کیا ہے، کہ اس واضح حکم کے باوجود کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا، اس کے باوجود جو ان سے دوستیاں رکھے گا، ان سے محبت کی پینگیں بڑھائے گا، ان پر ڈیپینڈ کرے گا، انہیں اپنا رازدان بنائے گا، ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے فرنٹ لائن لڑائی بن جائے گا، تو کیا ہے؟ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. تو کوئی دیر کی بات ہے کہ اللہ تعالی فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تعالیٰ کسی ایسی قوم کو لے آئے گا ان کی جگہ، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یعنی وہ سچے وفادار ہوں گے اللہ کے. اللہ تعالیٰ ان کو معزول راندہ درگاہ قرار دے کر کسی اور کو ہدایت دے دے گا، کسی اور کو توفیق عطا فرما دے گا. اور ان کی خاص خوبی کیا ہے؟ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. اللہ پر سرسری سا ایمان نہیں، واقعتاً اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالی کا جو مالک الملک ہونا ہے، رازق ہونا ہے، مشکل کشا ہے، اس پر پورا یقین، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، بیدہ الملک، جو خیر خوبی ہمیں نظر آ رہی ہے سب اسی کی طرف سے ہے، جو صلاحیت ہمیں ملی ہے اسی کی عطا ہے، جو خیر کی توفیق مل رہی ہے وہ بھی اس کی طرف سے ہے. لہذا سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے ساتھ، اور اس محبت کے تقاضے پھر انہیں معلوم ہے کیا ہے، یعنی اسوہ رسول، رسول کی پیروی کرنا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی ان سے کہیے کہ اگر تم چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم اللہ سے محبت کرو، اور ویسے بھی ایمان کا تقاضا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو سچے اہل ایمان ہیں وہ سب سے بڑھ کر محبت رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ. وہ محسن حقیقی ہے، وہ مالک حقیقی ہے، وہ رازق حقیقی ہے. اس نے ہمیں موقع دیا ہے کہ چند روزہ زندگی میں اس کی بندگی کر لیں، وہ واقعی مالک ہے، ہم اس کے بندے بن کر رہیں تو ہمیشہ ہمیش کے لیے اعلیٰ ترین نعمتیں عطا کرے گا. تو کیا سب سے بڑھ کر اہل ایمان کی محبت اللہ سے نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اپنے اوصاف میں اور اپنے خصائص میں کوئی اس کے آس پاس بھی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جن چیزوں سے دنیا میں ہم محبت کرتے ہیں، جن میں ہمیں حسن اور چارم اور چیزیں نظر آتی ہیں، وہ سب کچھ اس کی پیدا کردہ ہے، اس کی عطا کردہ ہے. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعی اہل ایمان ہیں وہ تو سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں اللہ سے. یہ حزب اللہ کے اوصاف میں یہ آ رہا ہے. دوسری طرف ان کی محبت کیا ہے جو حزب الشیطان والے ہیں؟ ان کی محبت یہود و نصارہ کے ساتھ. یحبہم ویحبونا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، اس لیے کہ وہ ایسے کام کریں گے جو رب کو راضی کرنے والے ہوں گے. ان کی زندگی کا مقصد رب کی رضا ہے، ہر وہ کام کرنا جس سے رب راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، یہ مقصد حیات ہے. اور وہ یحبون، اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا. یہ دو طرفہ محبت ہے. اذلت علی المؤمنین، ان کی ایک اور پہچان کیا ہوگی؟ اہل ایمان کے حق میں بالکل بچھے ہوئے، عفو و درگزر، رحمت، شفقت، سب کچھ ہے اہل ایمان کے لیے. اعزت علی الکافرین، اور کافروں کے خلاف بڑے مضبوط آہنی چٹان، سخت موقف، کوئی لچک نہیں. اب ذرا ان دو الفاظ ہی کو دیکھیے، اعزت علی المؤمنین، اذلت علی المؤمنین، اعزت علی الکافرین. ہم اس وقت کیا کرتے رہے ہیں؟ پچھلے خاص طور پر 9/11 کے بعد سے جس دلدل میں ہم گئے ہیں، ہم نے کیا کیا؟ یہ مسنگ پرسن کون ہے؟ یہ جو غائب کر دیے جاتے ہیں، کیا جرم ہے ان کا؟ جرم ہے تو لاؤ سامنے، لاؤ کھلی عدالت میں، ان کو لا کر جو ہے ان پر مقدمہ بناؤ، کیا جرم ہے ان کا؟ اور جو کچھ سلوک کیا جا رہا ہے، طالبان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جو اللہ کے سچے وفادار تھے مجاہدین، ان کے ساتھ جو کچھ کچھ کیا گیا، انہیں بیچ بیچ کر ڈالر تو الگ کھائے گئے، جو اپنی جیلوں میں جو ان پر ظلم کیے گئے ہیں وہ تو گوانٹے نام و بے میں وہ ظلم نہیں ہے جو ہماری جیلوں میں ہوتے ہیں ان پر، جو سچے اہل ایمان ہیں ان سے یہ سلوک ہو رہا ہے. ملا ضعیف کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا بگاڑا تھا اس نے آپ کا؟ اذلتن علی المؤمنین، سچے اہل ایمان تو انتہائی بچھے ہوتے ہیں اہل ایمان کے حق میں، سراپا عقب و درگزر، سراپا رحمت اور شفقت، ہاں سختی بھی ہوتی ہے ان کی لیکن سختی کا رخ ادھر ہے. اذل اعزتن علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ان کا موقف سخت، کوئی رو رعایت نہیں، حق کی بات اس سے ادھر ادھر ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہلنا، آہنی چٹان. اب یہ قرآن مجید ہے، مانتے ہیں اگر اس قرآن کو کہ اللہ کا کلام ہے تو اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیں، کون اہل شیطان، کون حزب الشیطان ہے اور کون حزب اللہ ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اور ان کی پہچان یہ کہ وہ اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. اللہ کی راہ میں لڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کی عطا کردہ شریعت کو نافذ کرنے کے لیے، رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنے کے لیے ان کی جنگ ہوتی. ملا عمر کا جرم کیا تھا؟ کہ جیسے ہی انہیں اقتدار ملا انہوں نے اللہ کا دین قائم کر دیا، شریعت نافذ کر دی، یہی جرم تھا نا، کوئی اور جرم ثابت کر کے بتائی. لیکن یہ ہے کہ ساری دنیا ان کے اوپر پل پڑی ہے، ٹوٹ پڑی ہے، یہ پوری شیطانی قوتیں جو اکٹھی ہو کر آئیں. اور اب میں کیا کہوں، اور ہم نے جو ہمیں شرف حاصل ہوا وہ ان کے شیطانی قوتوں کا فرنٹ لائن الائی بننے کا، کس کام میں؟ ایک واحد اسلامی ملک جو اس زمین کے خطے پر قائم ہوا تھا، اسلامی حکومت، اس کو ختم کرنے میں فرنٹ لائن الائی بنے. ایک موقع پر ایک جگہ یہ بات آ رہی تھی، ہمارے لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، دینی جماعتوں کو چاہیے کہ روکیں، یہ جاتے ہیں جہاد کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. تو میں نے سوال کیا صاحب علم سے، میں نے کہا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ کے جو سچے اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی خاطر جنگ کرتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کفر ہیں اہل کفر ہیں وہ طاغوت شیطان کے لیے، شیطان کے ایجنڈے کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ جنگ کرتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے مسلمانوں جو شیطانی حصے میں جو شیطان کے دوست تھے ان سے جنگ کرو. میں نے کہا مجھے بتائیے ہم کس صف میں کھڑے ہیں، ہم یہ جنگ جو فرنٹ لائن الائے بنے ہیں تو کس کی صف میں؟ کوئی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ ہے؟ 1% بھی شبہ نہیں ہے کہ ہم طاغوت کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں. اور کس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں؟ جو سچے اہل ایمان ہیں، جن کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے شریعت نافذ کی تھی. یہ ہم نے جو جرم عظیم کیا اسے ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ جو تورا بورا بننے سے بچنے کے لیے ہم نے ساری باتیں مان لی تھیں ایک ہی جھٹکے میں، ہر چیز مان لی. ٹومی فرینک جو اس وقت کا آرمی چیف تھا، اس نے بعد میں اپنی کتاب میمائرز لکھی ہیں، یادداشتیں لکھی ہیں، اس نے کہا ہم نے ایک لمبی فہرست جو ہے وہ سامنے رکھی تھی مشرف کے، پرویز مشرف کے سامنے 9/11 پر، اس توقع میں کہ کچھ باتیں ہماری مان ہی لے گا. ہمیں تو حیرت کی انتہا نہیں رہی، ساری باتیں مان لی گئیں، اتنا ہم نے اس کے اندر جو حصہ لیا ہے، فرنٹ لائن الائز درجے کے بنے ہوں. یہ ہے تورا بورا جو ہے ہمارا آج ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا؟ رو رہے ہیں مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے، بدحالی کا کیا حال ہے، ٹارگٹ کلنگ، امن عامہ کا کیا حال ہے، آگے مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ پانی تو ہے ہی نہیں، کالا باغ ڈیم بن نہیں سکتا. پچھلے دنوں میں نے عرض کیا تھا ڈاکٹر جنرل شاہد عزیز جو ایک زمانے میں مشرف کے ساتھ تھے، بعد میں تائب ہوئے، آخری دور میں ان کے جو ہے وہ انہوں نے اختلاف بھی کیا اور پھر بعد میں کتاب لکھی ہے، اس اعتبار سے میں ان کو داد دوں گا کہ وہ علی الاعلان کہتے ہیں کہ ہاں میں اس جرم میں شریک رہا ہوں اور اس پر میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، عوام سے بھی معافی مانگتا ہوں. میں نے خود سنا ہے انہیں، تو وہ تو ان کو ہم نے بلایا تھا، انہوں نے کہا یہ چند سال کی بات ہے، آپ اپنا جوہری پروگرام جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کر بھارت کے سامنے رکھ دیں گے، ہمارا پانی دے دو ہمیں، ہم اس جوہری پروگرام سے اور ایٹمی سے باز آئے. مستقبل تو یہ نظر آ رہا ہے, ہر طرف سے جو ہے شکنجہ کسا جا رہا ہے. یہ ہے تورا بورا ہمارا بن چکا ہے, اور جو سب سے بڑھ کر ذلت و خاری پاکستان کے حصے میں آئی ہے وہ دنیا کے کسی ملک کے حصے میں نہیں آج. یہ کس چیز کی سزا ہے؟ ہمارا یہ کردار, یہ حزب الشیطان والا جسے قرآن کہہ رہا ہے, اور اس کردار میں بھی ہم نے ہائیسٹ لیول اچیو کیا ہے بدقسمتی سے. بہرحال آخری آیات, اب وقت بھی ہو گیا, میں ترجمہ کر کے ختم کر رہا ہوں. فرمایا وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, کون ہیں؟ جو سچے اہل ایمان ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہرگز خوف زدہ نہیں ہوتے. دنیا کیا کہے گی, ہم شریعت نافذ کر دی, سود حرام کر دیا, پردے کا نفاذ کر دیا, دو چیز شریعت میں ہے ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے, دنیا جو مرضی کہتی پھرے. قرآن تو یہ بس بیان کر رہا ہے ان کا, وہ کسی ملامت والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. اللہ کا حکم ہے, اللہ کا دیا ہوا دین ہے, اس کا دیا ہوا قانون ہے, اس کی دی ہوئی شریعت. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ ہے اللہ کا فضل. یہ لوگ جو اس کردار کے مالک ہیں, اصل میں ان پر اللہ کا فضل ہوا ہے, جنہیں یہ توفیق عطا ہوئی ہے. یوتیہ من یشاء, اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت والا ہے, صاحب علم ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب آخر میں چونکہ یہی مضمون وہاں بھی آیا تھا سورہ مجادلہ میں, کہ ان کی ساری محبت صرف سچے اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے, اور اگر مخالف سمت کے اندر, مخالف صف کے اندر باپ ہو, بیٹے ہوں, رشتہ دار ہوں, عزیز ہوں, وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. جیسے کہ میں نے مثال دی تھی غزوہ بدر کی, کہ اس وقت کیا ہوا تھا, مسلمانوں نے اپنے ہی جو بھائی بند ادھر سے آئے ہوئے تھے ان کو خود قتل کیا ہے. لہذا کوئی بات, تمہارے دوست دوست کون ہے, دشمن کون ہے پہچانو. انما ولیکم اللہ ورسولہ, تمہارے سچے دوست اور پشپنا اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, اور وہ اہل ایمان ہیں کہ جو نماز قائم رکھتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, دین پر کاربند, حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں, حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں, وہ ہیں سچے دوست. وہم راکعون, اور وہ زکات بھی دیتے ہیں, صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں, جھک کر عاجزی کے ساتھ, ان کے اندر عاجزی ہے, خشوع ہے. ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا, اور جو کوئی صرف اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ان سچے اہل ایمان سے دوستی رکھے گا, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, یہ لفظ حزب اللہ پھر آ گیا یہاں پر. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, وہ جان دے کہ اللہ تعالیٰ کی پارٹی ہی بالآخر غالب ہو کر رہے گی, اس وقت چاہے کتنی کمزور ہو, بالآخر غلبہ جو ہے وہ حزب اللہ کو ہوگا. اس آخری آیت کو کھول کر بیان کر پڑھیں تو یوں ہوگا کہ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, جو کوئی اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سچے اہل ایمان جو پریکٹسنگ مسلم ہیں, صحیح معنوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے ہیں, انہی کو اپنا دوست رکھے گا, یہ ہیں جو حزب اللہ کے ارکان ہیں, یہ حزب اللہ کے اندر شامل ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, کہ وہ جان لو کہ حزب اللہ ہی بالآخر غالب ہو کر رہے گی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے فیصلے کے آگے کسی کی کوئی بس چل سکتی ہی نہیں, کسی کے لیے کوئی مجال نہیں ہے. اور وہ جو کرتا ہے فعال لما یرید, جس کا ارادہ کرتا ہے اس کو پورا کر کے رہتا ہے, کوئی اس کے رستے کی رکاوٹ بن نہیں سکتا. تو یہ مقام تھا دوسرا جہاں پر حزب اللہ کا ذکر آیا, اور ان دونوں کو پڑھیں گے تو پہلے جن کا ذکر ہو رہا تھا وہ کردار وہ حزب الشیطان ہے, اور یہ کردار حزب اللہ والا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے حزب اللہ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے. باقی ایک ہی بات صرف میں تھوڑی سی عرض کروں گا کہ حکیم اللہ محسود کی شہادت کے بعد سے جو معاملہ ہوا اور ڈرون حملے سے پاکستان نے بھی احتجاج کیا لیکن وہ فرعون وقت نے صاف مسترد کر دیا نا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے کہا تھا یہاں سے کہا گیا کہ یہ وقت نامناسب تھا اور ہمارے مذاکرات کا معاملہ سیٹ ہو گیا تھا اس سارا رکھنا پڑا ہے. اس احتجاج کو کوئی ویٹج نہیں دی گئی وہاں, یعنی تم جانو تمہارا کام, ہم نے تو جو کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے, بھاڑ میں جاؤ. اب اس کے بعد جو ہے وہ مولوی فضل اللہ صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں. بہرحال دعا کرنی چاہیے مولوی فضل اللہ صاحب سے, جو ان کا کردار رہا ہے اور کردار ان کا بھی جو رہا ہے وہ بالآخر ریئیکشن کی شکل میں ہی تھا, اس کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے. سوات کے رہنے والے ہیں, ان کا تعلق وزیرستان سے نہیں ہے, اور سوات میں جو ہے بڑی پرامن تحریک نفاذ شریعت کے لیے صوفی محمد چلا رہے تھے اور وہ ان کے عزیزوں میں سے ہیں, قریبی عزیز ہیں مولوی فضل اللہ صاحب جی, داماد بھی کہا جاتا ہے انہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ اس کے بعد وہ کیسے ملیٹنٹ ہوئے اور کیا ہوا, اور پھر وہاں سوات آپریشن میں جو کچھ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے وہ داستان کب کھلے گی تو آپ کو معلوم ہوگا. یہ تو سارا میڈیا جو ہے وہ ایک طرف کی کہانی بتاتا ہے, اور اس کی ریئیکشن میں وہاں پر کس قدر اب نفرت پائی جاتی ہے. بدقسمتی سے جو نفرت کا نشانہ ہے وہ پاکستانی فوج بنتی ہے, اس کے ذریعے سب کچھ کراتے ہیں ہمارے حکمران. چنانچہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے اب ان کے اندر جو انتقام کا جذبہ بن چکا ہے اس کے حوالے سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا معاملہ ہو اور اس وقت اب کیا شکل بنے. بہرحال خیر کی دعا کرنی چاہیے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اس پاکستان کی کوئی مزید خیر مطلوب ہے تو شاید ہمیں مہلت اور مل جائے, ورنہ امریکہ بھی بہرحال افغانستان میں تو اپنے ہدف سے ناکام ہوا لیکن پاکستان میں جو اپنا اصل ہدف ہے اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے, وہ ہماری خرابی کے در پہ ہے. اور یہ ثابت ہو گیا یہ حکیم اللہ محسود کی اس ڈرون حملے میں شہادت سے کہ واقعتاً امریکہ ہی ہے اصل فساد کی جڑ, اور وہ پاکستان میں امن نہیں ہونے دینا چاہتا, اور وہ سب سے بڑا دشمن ہے پاکستان کا. کم سے کم یہ بات اب اتنی کھل گئی ہے کہ اب بھی کوئی نہ مانے تو پھر اس اندھے کا کوئی علاج نہیں. تو یہ ہے کہ اب ہم سب قومی سطح پر توبہ کریں, توبہ تائب ہوں, اپنے جرائم پر توبہ کریں اور آئندہ کے لیے صحیح رخ اختیار کریں تو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. جس نے نہتے طالبان کو جو ہے وہ پورے عالم میں کفر نے چڑھائی کی ہے ان سے ابھی تک بچایا ہے 11-12 سالوں میں, تو کیا ہمیں نہیں بچا سکتا؟ اس کے پاس اصل قوت تو اس کی ہے, لیکن یہ کہ اللہ تعالی ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے یا کچھ مہلت عطا کر دے اور اس سے فائدہ اٹھا کر ہم آئندہ توبہ کر لیں. اللہ تعالی اس رستے پر چلنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.